بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذی اخرج المرعا، وہ ذات ہے جو زمین سے سبزہ اگاتی ہے. قدرت باری کا مشاہدہ ہمیں ہر روز ہوتا ہے، ہر آن ہوتا ہے. کوئی شمار نہیں کر سکتا کتنا سبزہ، کتنی گھاس، کتنی رویدگی سے، کتنی جڑی بوٹیاں، کتنا کچھ ہر آن زمین سے اگ رہا ہے. ایسا قادر ہے کہ ایک ہی قطعے زمین میں بے شمار قسم کا سبزہ اگتا ہے، جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، گھاس اگتی ہے، چھوٹے پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور پھر وہ بڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں. فجعلہ غثاء احوا، پھر وہ اپنی عمر پوری کر کے زرد ہوتی ہیں، پھر سیاہ ہو کر جل کر کوڑا کرکٹ بن جاتی ہیں، ہوائیں انہیں اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، کہیں سے کہیں چلے جاتی ہیں، غبار اڑا کر لے جاتا ہے. لیکن پھر وہ قادر اسی زمین سے وہی چیزیں پھر اگا دیتا ہے. اگر غور کرے انسان تو ہر جڑی بوٹی اپنا رنگ، اپنا ذائقہ، اپنی تاثیر، اپنی خصوصیات لے کر پیدا ہوتی ہے. کھربوں جڑی بوٹیاں ایک قطعے زمین میں پیدا ہوتی ہیں، کھربوں تنکے گھاس کے پیدا ہوتے ہیں، گھاس کی بے شمار قسمیں ہیں. کبھی خلط ملط نہیں ہوتا کہ اس جڑی بوٹی کی تاثیر اس میں چلی جائے، اس کی بو اس میں چلی جائے، اس کا پتا اس کے ساتھ لگ جائے، اس کا پھل اس کے ساتھ لگ جائے، نہیں ہوتا. اور یہ ہر لمحے کا عمل ہے. خزاں آتی ہے، چٹیل میدان بن جاتے ہیں، گھاس کا تنکا نظر نہیں آتا. بارش ہوتی ہے، شام کو بارش ہوئی، صبح ہم دیکھتے ہیں تو میلوں تک سبزہ پھیلا ہے. ایک رات میں اگاتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا. اگر آدمی غور کرے تو ہر تنکے کا اپنی قسم کے ساتھ ہی میل ہے. اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، تک اس کی تاثیر تک ویسی ہے. پھول اگتے ہیں، ہر تنکا گل بکف ہوتا ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، اپنی بو ہے، اپنا ذائقہ ہے، تاثیر اپنی ہے. ہر گھڑی انسان کے سامنے یہ مشاہدہ جاری ہے. کتنی بار زندگی میں ہم چیزوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھتے ہیں، پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، پھر پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں. ہمیں پھر کیوں شبہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، پھر پیدا نہیں کر سکے گا؟ یعنی یہ موت و حیات کا عمل تو ہمارے سامنے مسلسل جاری ہے. درخت، اشجار، جڑی بوٹیاں، فصلیں، میوہ جات، اپنی اپنی ترتیب سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے. کسی ایک تنکے کا رنگ غلطی سے دوسرے پہ نہیں آتا، کسی ایک کا پتا بھول کر دوسرے کے ساتھ نہیں لگتا، کسی ایک کی تاثیر دوسرے میں پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح اجزائے انسانی بھی ہر بدن کے سل اپنے بدن کو جائیں گے. اسی طرح ہر ایک کو زندہ ہونا ہوگا اور اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. انسانی حیات بھی ایسے ہی ہے. کتنے کروڑوں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں روئے زمین پر، کتنے روزانہ خاک میں مل جاتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں. ایک مسلسل عمل ہے. یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، بے شمار لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اچھل کود رہے تھے، آتش بازی چلائی جا رہی تھی. ہمارے ذرائع ابلاغ دکھا رہے تھے. اور میں سوچ رہا تھا یہ وہ قوم ہے جس کے ہزاروں لوگ اس سال میں بے دردی سے قتل کر دیے گئے، سینکڑوں بچے سکول میں تحتیق کر دیے گئے، پڑھا لکھا طبقہ، وکلا تک، امیر غریب، بازاروں میں، گھروں میں، سارا سال آگ اور خون کا کھیل جاری رہا. اللہ کریم نے توفیق دی فوجی جرنیل کو، اس نے ہمت کی، کتنے فوجی شہید ہوئے، کتنے اہلکار پولیس کے، رینجر کے شہید ہوئے. اور ایک بڑے دریا، خون کے دریا سے نکل کر ہم عیسوی 116 سے پار 217 تک پہنچے. سب کچھ بھول کر لوگ اچھل کود رہے تھے، کسی کو احساس نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ سال کے لیے عافیت مانگیں. چند و مراں نے غریبوں کو لوٹ کر کھربوں جمع کر لیے، ان میں سے وہ آتش بازیاں چلا رہے ہیں، وہ بھی غریبوں کا خون ہے. ملی بھگت سے دولتیں جمع کر لی ہیں، اس کا اظہار ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی آخرت کی فکر نہیں، تو دنیا ہی کی کر لو. ذرا بیٹھ کر سوچیں تو صحیح. لیکن عجیب بات ہے، اللہ پاک شعور دے اور احساس دے جو علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، قافلے تو لٹتے رہتے ہیں اور پھر بن جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارا نقصان ہوا تو تلافی کر لیتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا تو احساس زیاں بھی رخصت ہو چکا. تو فرمایا تمہارے سامنے یہ مثال ہے، والذی اخرج المرعى، وہ ایسا قادر ہے کہ بے شمار جڑی بوٹیاں سبزہ چارہ پیدا فرماتا ہے، فجعلہ غصاء نحوا، پھر وہ اپنا وقت پورا کرتا ہے، پھر وہ کوڑا کرکٹ بن کر دھول بن کر اڑ جاتا ہے. سنقرئک فلا تنسا، لیکن میرے حبیب نزول وحی اور کتاب الہی یہ ثبت رہے گی قیامت قیامت تک، ایک کائنات میں اس کی آواز گونجتی رہے گی. قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل ہوا، وحی جبرائیل امین اللہ کے مقرب فرشتے فرشتوں کے سردار لاتے رہے، لیکن یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور رب کریم نے جو قانون بنائے ہیں قدرت خود ان کی پابندی کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے کنواری والدہ سے پیدا فرمایا، لیکن سبب ترک نہیں فرمایا، فرشتے کو حکم دیا جا کر دم کر دو. نہ فرشتے کے دم کرنے میں کیا رکھا ہے، کیا ضرورت ہے؟ دنیا عالم اسباب ہے، قادر مطلق خود ترک سبب نہیں فرماتے. سبب بنایا فرشتے کے دم کو. اسی طرح بے شمار چیزیں دیکھی کی جا سکتی ہیں، جمع کی جا سکتی ہیں. تو فرشتے کو وحی لانے کا عالم اسباب میں سبب بنایا، وگرنہ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے. یہ اللہ جل شانہ براہ راست قلب اثر میں ثبت فرما رہے ہیں، سنقرئک کا ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ہم آپ کو یاد کر. فلا تنسا، اور کبھی بھولے گا نہیں، کوئی اسے مٹا نہیں سکے گا، کوئی اس آواز کو خاموش نہیں کر سکے گا، کوئی ان الفاظ کو بدل نہیں سکے گا. اور پندرہویں صدی جا رہی ہے، 1500 سال اس بات پہ گواہ ہیں کہ طاغوتی طاقتوں نے بڑی کوشش کی، لیکن آج تک ایک زیر، ایک زبر، ایک نقطہ، ایک ٹنڈا تبدیل نہیں کر سکے. اس کو گم نہیں کر سکے زمانے سے، اس کی آواز کو دبا نہیں سکے. اس لیے کہ اللہ کریم کی منشا یہی ہے، فیصلہ یہی ہے، یہ آواز گونجتی رہے گی، سنائی دیتی رہے گی، کانوں میں پہنچتی رہے گی. اور خوش نصیب ہیں وہ جو وحی الہی کو اس مفہوم کے ساتھ جو واقعی اس کا ہے آگے پہنچاتے ہیں. لوگوں نے مفاہیم اور معنی بدل دیے ہیں. قرآن میں تو تبدیلی، وحی میں تبدیلی ممکن نہ تھی، حفاظت الہیہ حاصل ہے اسے. تو کتنے فرقے بن گئے مسلمانوں میں، ہر فرقہ کہتا ہے میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. تو کیسے دلیل دیتا ہے؟ معنی اور مفاہیم بدل دیتا ہے. چونکہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کے قلب اثر پر نازل ہوا، اللہ کریم نے نازل فرمایا اور آپ نے مخلوق کو پہنچایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے ادب نواز لوگ تھے. عرب لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے لیکن زبان دانی میں ماہر تھے. گھروں میں سوال جواب کرنے کے لیے بھی شعر کہہ دیتے تھے، کنیزیں اور غلام شعروں میں جواب دے دیتے تھے، اور وہ شعر آج تک عربی ادب میں ہیروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، اتنے قیمتی ہوتے تھے. لیکن جب کوئی آیت نازل ہوتی اور حضور بیان فرماتے تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ اس کا معنی سمجھا، عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. اپنے علم، اپنے ادبی ذوق، اپنی زبان دانی پہ معنی نہیں کرتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. جو آپ اس کا مفہوم فرمائیں گے ہمیں سمجھ جائے. پھر حضور اس کا مفہوم سمجھاتے، پھر صحابہ کرام حضور کے سامنے اس پر عمل کرتے، حضور تصدیق فرماتے کہ یہی مقصد تھا. تو اسلام کی تعیین ہو گئی، قرآن کے معنی متعین ہو گئے. اگر وہ معنی مراد لیے جائیں تو اسلام میں کوئی فرقہ ہے، سب ایک جگہ متحد ہو جاتے. فرقے تب بنتے ہیں جب ان معنی کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی کے معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرقے بن جاتے ہیں. سو فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. آپ نے دیکھا اساتذہ کا بھی یہ کمال ہوتا ہے کہ جو اچھا استاد ہوتا ہے. ہمیں بچپن میں پرائمری میں، دوسری میں، تیسری، چوتھی میں جو پہاڑے استادوں نے یاد کرائے تھے ہمیں ابھی تک یاد ہیں. اس وقت جو الفاظ، جو طریقے سلیقے انہوں نے بتائے تھے وہ استاد بھی یاد ہیں، وہ طریقے بھی یاد ہیں. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جس کی پڑھائی دل پہ نقش ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کریم خود پڑھا رہے ہوں پھر اچھا شاگرد بھی ہونا چاہیے. اچھا شاگرد بھی وہ ہوتا ہے جو استاد سے استفادہ کرنے کی استعداد رکھتا ہے. اللہ کریم پڑھا رہے ہوں، پڑھنے والے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو بات کہاں پہنچی؟ فرمایا کبھی نہیں بھولے گا. اور پھر یہ ایسا ثبت ہوا کہ یہ اس کا نقش زمانے پہ ثبت ہو گیا. الا ما شاء اللہ، ہاں اس میں سے کچھ بھول بھی جائے گا جو رب چاہے. تو قرآن حکیم میں دو حقیقتیں ہیں، ایک خبر ہے اور ایک حکم. اللہ واحد لا شریک ہے، یہ خبر ہے. قیامت قائم ہوگی، یہ خبر ہے. فرشتے ملائکہ ہیں، یہ خبر ہے. آخرت ہے، یہ خبر ہے. یہ ساری اخبار ہیں، کچھ احکام ہیں، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یوں روزہ رکھنا ہے، یوں نماز پڑھنی ہے. احکام جو ہیں ان میں تنسیخ ہوتی رہی. پہلی امتوں میں کچھ اور تھے، دوسری میں کچھ اور کسی امت میں، لوگوں کی استعداد کے مطابق. نزول اسلام کے وقت بھی بتدریج جوں جوں احکام نازل ہوتے رہے، نافذ ہوتے رہے، کچھ احکام نزول کے بعد بدل گئے، پھر نسخ کی کچھ صورتیں ایسی رہیں کہ کچھ آیات نازل ہوئیں، آیات باقی رہیں، ان کا حکم منسوخ ہو گیا. جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ مرنے والا اپنا قرض جو ہے وہ اگر اس کے ذمہ ہے تو قرض دینے کے بعد باقی مال کی وصیت کر کے جائے، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہو گئی کہ مرنے والی کی وراثت میں بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بے اولاد ہے، تو وہ ساری آیت آ گئی. تو پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، وصیت کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ آیت باقی ہے. آیت قرآن میں موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا. آیت نازل ہوئی کہ زنا کا جرم جس پر ثابت ہو جائے اسے سنگسار کیا جائے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، عہد نبوی میں عمل ہوا، خلفاء راشدین نے عمل کیا، آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا. آیت عہد نبوی میں وہ آیت قرآن میں نہیں ملتی، لیکن حکم باقی ہے، آج بھی باقی ہے. ریاست اسلامی ہو تو زانی کو آج بھی سنگسار کیا جائے. تو یہ نسخ کی مختلف صورتیں تھیں. ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر سے اور مسلمانوں کے ذہن سے محو کر دی جاتی تھی، مٹا دی جاتی تھی، جو منسوخ ہوتی تھیں وہ یاد نہیں رہتی تھی. تو فرمایا قرآن کریم ثبت رہے گا، ہاں جو اللہ چاہے، جسے اللہ جس حکم کو باقی نہ رکھنا چاہے وہ آیات احکام کی ہوں گی. اور پھر جب قرآن مکمل ہو گیا، وہی مکمل ہو گئی، تو نسخ منسوخ بھی ختم ہو گیا، اور ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. انہ یعلم الجہر وما یخفا، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ احساس زندہ کر لو کہ تم رب کریم کے سامنے کر رہے ہو. بڑا مربیانہ، مشفقانہ اور پیار بھرا انداز ہے قرآن کریم کا. کس پیار سے فرماتے ہیں جو چاہو کرو، لیکن یہ احساس زندہ کر لو کہ تم جو کہہ رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو سن رہے ہو، جو دیکھ رہے ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تم اللہ کریم کے روبرو کر رہے ہو، پھر کرو. اور کتنی مزیدار بات ہے یہ، اور کتنی پیاری اور لطیف بات ہے کہ اگر یہ احساس زندہ ہو جائے تو کوئی گناہ کا تصور باقی رہتا ہے؟ جرات ہی نہیں رہتی. ہر گناہ ہم چھپ چھپا کر ہی کرتے، اور اگر یہ احساس زندہ ہو کہ میں لوگوں سے چھپ گیا، انسانوں سے چھپ گیا، رب کریم سے تو نہیں چھپا، اللہ کے سامنے ہوں، میں کیسے گناہ کروں؟ اور کمال ہے، ہم کہتے ہیں جی انسانی ضرورتیں ہیں، اب پیسہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، کیا کریں؟ اس نے کسی چیز سے روکا تو نہیں. ضرورتیں اس نے خود پیدا کی ہیں ہماری، ان کے پورا کرنے کے ذرائع پیدا فرما رہے ہو. میں حکم دیا ہے کہ تم ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کرو، اس پر بھی میں تمہیں انعام دوں گا. یاد رکھیں، آخرت کا سارا اجر انعام ہے، اجرت نہیں ہے. اجرت تو ہم پہلے لے چکے، انسان کی پیدائش، اس میں اتنے اوصاف اور اتنی نعمتیں، اور اتنی نعمتیں جو دنیا کی استعمال کرنے، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے کہ ان کا شکر ادا کریں. اجرت تو ہم پہلے لے چکے، پیشگی. آخرت میں جو ملے گا وہ انعام ہے. تو فرمایا اگر روزی حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرتے ہو تو اس پر بھی انعام دوں گا، لیکن محنت میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، اپنا حق لو، دوسرے کا چھینو نہیں۔ منع نہیں کیا، شادی کرو، بچے پالو، والدین کی خدمت کرو، اچھا گھر بناؤ، گاڑیاں رکھو، اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، جائز وسائل سے کھاؤ، حرام ناجائز لوٹ مار نہ کرو۔ پیدل چلنا لوٹ مار کی گاڑی میں چلنے سے پیدل چلنا بہتر، حلال وسائل سے ملے تو ضرور لو۔ تو اس نے کسی چیز سے روکا نہیں ہے، فرمایا یہ کائنات میری ہے، یہ میرا مہمان خانہ ہے، میری مہمان سرائے ہے، اپنی پلیٹ سے ضرور کھاؤ، دوسرے کی پلیٹ نہ چھینو۔ کیا آپ کسی کے ہاں مہمان ہوں، ہم ہوں، اور مہمانوں کے آگے دسترخوان لگے ہوں تو کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنا دسترخوان چھوڑ کر دوسرے کی پلیٹیں چھیننا شروع کر دیں؟ یہی شریعت ہے، اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا نہ چھینو، اس میں کیا ہے؟ کھاؤ جو نعمت ہے تمہارے لیے، حلال جائز طریقے سے کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ تو فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفا، تم سامنے کھلی بات کرو یا دل میں پوشیدہ رکھو، تمہاری سوچوں میں پوشیدہ، وہ سب جانتا۔ تم جو کر رہے ہو اللہ کے روبرو کرو، ذرا یہ احساس زندہ کر لو، دیکھو زندگی کیسے سنورتی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے زندگی کی راہیں آسان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، زندگی گزارنے کے جتنے طریقے کائنات میں ہیں، اللہ کا دین ہے یہ الگ بات ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے یہ الگ بات ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے یہ بات بھی الگ کر دیں، اس میں آخرت کا بھلا ہے یہ بات بھی الگ کر، ساری باتیں چھوڑ دیں۔ دنیا میں زندگی کرنے کا سب سے آسان طریقہ اسلام۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا اس دور کا مولوی بھی اس بات پہ ڈٹ گیا، وہ جی اسلام پر عمل بڑا مشکل ہے، اور عام آدمی بھی جو اسلام، وہ اسلام سب سے آسان ہے، اسلام پر عمل کرنا، ہر وہ کام جو خلاف اسلام ہوتا ہے وہ مشکل ہے، جھوٹ بولنا مشکل ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، چوری کرنا مشکل ہے، ڈاکہ کرنا مشکل ہے، رشوت لینا مشکل، کون سا گناہ آسان ہے؟ برائی مشکل ہے، نیکی آسان ہے۔ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کو آسان ترین راستہ بتائیں گے۔ اسلام زندگی کی سب سے آسان ترین راہ ہے، سب سے سہل، سب سے آسان۔ نہیں کیا کیا ہمیں مولوی بتاتے رہتے ہیں، اللہ نے جنت کو تو مشکلات سے ڈھک دیا ہے، جنت تو یار ایک ایک جملے پہ عطا ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ساری زندگی میں کسی مسلمان کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی ایک تسبیح ساری زندگی میں، وہ جنت میں جائے گا۔ کیا ہم ساری زندگی میں ایک جملہ ایسا پرخلوص نہیں کہہ سکتے جو قبول ہو جائے؟ یہ بھی مشکل ہے، جنت اتنی سستی ہو گئی. کہتے ہیں جنت بڑی مشکل ہے, بڑی کہاں مشکل ہے یار, جنت تو لٹائی جا رہی ہے, بانٹی نہیں جا رہی, لٹائی جا رہی ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, ہم آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. جنت تو لٹائی جا رہی ہے مفت. ایک بندہ 100 سال 80 سال 90 سال جیتا ہے, پیدا ہونے سے 3-4 سال سی عمر سے بولنا شروع کرتا ہے, مرتے دم تک بولتا رہتا. اس سارے کلام میں فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کا نام اس خلوص سے لے کے وہ قبول ہو جائے اس کی نجات کے لیے کافی. پھر بھی جو جہنم میں جائے اس نے اپنے ساتھ کتنا ظلم کیا, کتنی زیادتی کی, کتنے عرصے میں ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا نہیں نکل سکا جو قبول ہو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, میرے حبیب ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے, یعنی اسلام آسان ترین راستہ ہے زندگی کا. مشکل تو بناتے ہیں اسے اسلام سے روکنے والے. مشکلات کفر پیدا کرتا ہے, مشکلات بے دین پیدا کرتے ہیں, مشکلات ظالم پیدا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 13 سالہ مدنی حیات مبارک, 10 سالہ مدنی حیات مبارکہ ہے, 13 سالہ مکی حیات مبارکہ ہے. 13 سالہ حیات مبارکہ میں اہل مکہ کے مظالم, 10 سالہ مدنی حیات مبارکہ میں بے پناہ غزوات و سرایا. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم آسانیاں کریں گے. اللہ کا دین تو آسان ہے, یہ ساری مشکلات عالم کفر کی طرف سے تھی. اور اللہ پھر ایسا قادر ہے کہ ان سب پر غالب بنائے. اور یاد رکھیں اسلام نے عہد نبوی سے لے کر خلافت راشدہ تک ساری جنگوں کا بغور مطالعہ کریں, ساری دفاعی جنگیں لڑی ہیں. جہاں سے اسلامی ریاست کو کوئی تھریٹ آیا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے. بدر سے لے کر خلافت راشدہ کی جنگوں تک دفاعی جنگیں لڑی گئی ہیں. اور اسلام ہمیشہ دفاعی جہاد کرتا ہے, کسی پر زیادتی نہیں کرتا, کسی پر امن ہمسائے پر حملہ نہیں کرتا, یہ جہاد نہیں ہے. کوئی جب آپ پر حملہ آور اس کا دفاع جہاد ہے. تو مشکلات فسق و فجور ظلم و جور پیدا کرتا ہے, اسلام آسانیوں کا نام ہے. اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے कलर कहार की झील से होते हुए मियानी बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में दो मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।